بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. یہ سورۃ التحریم کی 66ویں سورہ ہے قرآن کی، اس کی یہ پہلی آیت ہے. خیر یہ میں نے برکت کے لیے پڑھ دی. اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں؟ اور پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس سے ہمیں جو سبق ملا وہ بہت ہی صاف، خلق تعالیٰ کو ہمیں ناراض نہیں کرنا ہے، حلال کو بیویوں کی وجہ سے حرام نہیں کر دینا، یا حرام کو حلال بھی اسی میں آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ بعد اثر کھڑے کھڑے بیویوں کے پاس تشریف لاتے. ایک بار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے اور شہد پیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہی ہیں کہ مجھے رشک آیا کہ ان کے پاس کیوں زیادہ ٹھہرے. میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لاویں وہ یوں کہے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا، یہ گوند ہے جو بدبودار ہوتا ہے، اس کی بو اچھی نہیں ہوتی. یوں کہے کہ آپ نے فلاں چیز نوش فرمائی جو کہ صحیح نہیں تھی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے. تو ان بیوی نے کہا کہ شاید کوئی مکھی اس کے درخت پہ بیٹھ گئی ہوگی، اس کا رس چوس گیا ہوگا. تو آپ نے اس پر باقسم فرمایا کہ میں پھر شہد نہ پیوں گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی برا نہ ہو اس کی اخفا کی تاکید فرمائی. مگر ان بیوی نے دوسری سے کہہ دیا، اور بعض روایات میں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد پلانے والی ہیں، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاح کرنے والی ہیں، یعنی یہ جو ہوئی بات کہ ہر ایک یوں بولے. تو وہ بات یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا میں شہد نہ پیوں گا مگر تم کسی سے کہنا نہیں. تو اس پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بے انتہا خوش خلقی اور بے انتہا نرمی اور ان کو خوش رکھتے تھے. یہی چیز ہمیں سیکھنی ہے. پچھلے چند ہفتوں سے حقوق کے بارے میں ہی عرض کیا جا رہا ہے، اور پچھلی مرتبہ بیوی کے جو ذمے حقوق ہیں شوہر کے ان کا بیان کیا گیا تھا بہشتی زیور سے. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو بہت اہمیت دی ہے، اور کئی واعظ ہیں، ایک دو نہیں کئی واعظ، بلکہ ایک پوری تالیفات شیعہ والوں کی ایک پوری جلد ہی حقوق الزوجین پہ ہے، جس میں اسی طرح کے واعظ ہیں حقوق کے اوپر. حقوق ہیں عام، وجہ یہ ہے کہ اگر ہم حقوق ادا نہیں کریں گے، چاہے شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے یا بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے، تو وہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے. ظالموں کے لیے بڑی وعید ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس قدر کثرت سے بیان کیا ہے، بلکہ قرآن میں بھی یہ مضمون ہے اور حدیث شریف میں بھی مضمون ہے. تو آج ارادہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ جو اس بارے میں ہیں ان میں سے کچھ پڑھا جائے، تاکہ ہم لوگ عقل آئے. واقعی اس کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری عقل بڑی کم ہے اس وقت میں. اتنی موٹی سی بات بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں. مردوں کو عورتوں کو تو عقل کم ہی ہوتی ہے, لیکن بعض باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ مردوں کی عقل بھی کم ہو گئی. ایک واعظ میں, جو اس میں پہلے ہی واعظ ہے شاید, حکیم الامت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس میں ایمان والوں کو صاف حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی مسئول ہوتا ہے, مرد اپنے گھر کا مسئول ہے. الرجل راعن علی اہل بیتی, مرد جو ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے. اور اسی طرح سے عورتیں بھی اپنے شوہر کی ذمہ دار ہیں, کیونکہ سب کو برابر ہے, حکم ہے یہ کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کریں جو کہ غلط کام ہو, گناہ ہو, تو اس سے روکنا عورت کے ذمہ بھی ہے, بیوی کے ذمہ ہے کہ مرد کو روکے, حکمت عملی سے روکے, لیکن روکے. تو صاف ظاہر ہے کہ مرد اپنے گھر والوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے. اور فرمایا کہ یہ جو قرآن میں مضمون ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ تو بالکل ہی عام ہے. اس میں تو عورتیں داخل ہیں, یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. گرچہ حدیث شریف جو پڑھی تھی وہ تھی الرجل, اس کا حصہ ہے تھوڑا سا راعین علی اہل بیتی. اس میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردوں کو خطاب ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ ملومت یہ آج کل بھی بلا چل پڑی ہے کہ قرآن کی اب علم تو ہے نہیں ہم لوگوں کو, بعض لوگوں کو, اور وہ قرآن سے مطلب نکال لیتے ہیں, قرآن کی آیات سے یا حدیث شریف سے, لیکن اس کے قواعد اور اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ نہیں جانتے, اس کے ایسے غلط مطلب سمجھ. اس لیے بعض اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم تو صرف ازواج مطہرات کے لیے, بالکل غلط ہے. جیسے قور, جیسے یہ ہے کہ وقر نفی گئی ہوتی ہے, یہ تو خطاب ازواج مطہرات سے. یہ نہیں, قرآن میں جو احکام ہیں وہ سب کے لیے ہوتے ہیں, بلکہ وہ تاکید کے لیے بعض اوقات خطاب اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر اس کا اثر ایسا ہو. تو اسی میں یہاں پہ بھی فرما رہے ہیں کہ ملومت رحمت اللہ, اور پھر فرماتے ہیں کہ جیسا قرآن میں تمام جگہ یہی طرز ہے کہ عورتوں کو مستقلاً خطاب نہیں کیا جاتا, بلکہ مردوں کے ساتھ طبعاً ان کو بھی خطاب ہوتا ہے. تو جہاں مردوں کو خطاب ہوگا کوئی حکم ہوگا, عورتوں کے لیے بھی ہوگا. تو یہاں بھی اس قاعدے کے موافق یہ خطاب مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے. تو عورتوں کے لیے بھی یہ بات ضروری ہوئی کہ وہ اپنے خاوند اور اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور ان کو خلاف شریعت امور سے روکنے میں کوشش کریں. دونوں پہ ضروری ہے, ہر مسلمان پہ ضروری ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیز ہر مسلمان پہ ضروری ہے, لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا. تو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی حیثیت سے اور مسلمان امت کی حیثیت سے, مسلمان قوم کی حیثیت سے, ساری دنیا میں ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اصل وجہ یہ ہے ہم روکتے نہیں دوسروں کو, لیکن روکنے میں حکمت عملی, اور اس سے روکنے سے پہلے خود اپنی اصلاح بھی ضروری ہے. کیونکہ یوں ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, یوں نہیں ہے کہ بس اپنے گھر والوں کو بچاؤ, نہیں, پہلے اپنے عقل کے قو انفسکم میں انفسکم پہلے آیا, پہلے اپنی اصلاح کرو. باقی جب تک اپنی اصلاح نہ ہو اس وقت تک کسی دوسرے کو آدمی کیا روکے گا. اسی لیے ہمارے اہل اللہ بزرگ بیان وغیرہ کرتے ہیں, بیان کرتے ہوئے شرماتے ہوتے ہیں, اور اگر ان کو حکم نہ ہوتا ان کے شیوخ کا تو وہ کبھی نہ کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ اس واعظ میں کہ قرآن میں تو یہ مضمون عورتوں کے متعلق اجمالاً ہے, اور حدیث شریف میں اجمالاً بھی ہے اور تفصیلاً بھی ہے. بہرحال خواہ اجمالاً ہو یا تفصیلاً, قرآن و حدیث دونوں بتا رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے متعلق کچھ حقوق ہیں جن کے متعلق ان سے باز پرس ہوگی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی حالت میں غور کریں کہ ہم لوگ ان احکام کے ساتھ کیا برتاؤ کر. دیکھیے اصل چیز احکام ہے. بار بار لوگ پتہ نہیں کن کن چیزوں میں پڑے جاتے ہیں. مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں, تاریخ سے دلچسپی ہے نہ کسی اور چیز. حکم کیا ہے اللہ میں کا حکم کیا ہے, اور حکم بھائی جب کسی سے حکم پوچھا جائے یا کوئی بتائے تو ہر چیز کے حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت موقعہ ہے یا وہ مکروہ ہے یا حرام ہے. کیونکہ اگر وہ حکم فرض ہے تو اس کا بہت درجہ زیادہ ہے, اور اگر اس کی وجہ سے واجب کو چھوڑنا پڑے گا تو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح سے اگر وہ چیز اس درجے کی نہیں ہے تو دوسرے واجب احکام اس کے اوپر آ جائیں گے. اصل چیز تو یہ ہے. فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو مرد ان حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمے ہیں اور نہ عورتیں, اور ان کو اپنی کوتاہی کا علم بھی نہیں کہ ہم کیا کوتاہی کرتے ہیں. حقوق سے ہی حقوق ہی نہیں جانتے, نہ حقوق کی تعلیم, اور پھر یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم جب حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. صرف نفل و ستھرائی کام بن جاتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صاف حدیث شریف میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کسی عورت کا ذکر کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ عورت بہت نفل نماز روزے کرتی ہے اور دوسری عبادات کرتی ہے لیکن پڑوسی اس سے نالا ہے, اخلاق اچھے نہیں اس کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ یہ فنار وہ دوزخی ہے. اور ایک اور عورت کا ذکر ہوا جو نفل نماز روزے بالکل نہیں کرتی تھی لیکن اخلاق اچھے تھے, حقوق ادا کرتی تھی, پڑوسی کے حقوق ادا کرتی تھی, پڑوسی خوش تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی الجنہ وہ جنتی. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم حقوق ادا کریں, گناہ سے بچیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتے رہیں, نہیں معلوم پوچھتے رہے, نہیں معلوم پوچھتے رہے, یہی ابدیت ہے. یہاں بعض مثال دی ہے کہ عورتیں اپنے ذمے مردوں کے یہ حقوق سمجھتی ہیں, کھانا پکا کے دے دیا, رات کو بستر کر دیا, اور اس زمانے میں دھوبن آتی تھی تو دھوبن کو مردوں کے کپڑے شمار کر کے دے دیے, جب لائی تو شمار کر کے لے لیے اور حفاظت سے بکس میں بند کر کے رکھ دیے. تو یہ جو حقوق ہیں اس طرح کے, کھانا پکانا, گھر کو صاف رکھنا, بستر کو ٹھیک رکھنا, کمرے کو ٹھیک کرنا, گھر ان کا ہے ان کا گھر ٹھیک, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد یہ طے کر چکے ہیں کہ جو گھر کے کام ہیں وہ عورتوں کے ذمہ ہیں اور باہر کے جو کام ہیں وہ مردوں کے ذمہ ہیں. تو یہ جو کام ہے آج کل اس میں بھی اب کوتاہی ہوتی ہے, یہ بھی پورے طریقے سے نہیں ہو پاتے. وجہ دوسری طرف دماغ لگا ہوا, اسمارٹ فون ہی اتنا کھا جاتا ہے ٹائم کے, بچا کیا, دل لگا کے کام کر ہی نہیں سکتے. جو مزہ اس زمانے کے کھانوں میں تھا, یعنی 40-50 سال پہلے, وہ مزہ اب نہیں ہے. اور بڑی محنت سے بنایا جاتا تھا پہلے کھانا, کہ اس طرح کے نہ چولہے ہوتے تھے, لکڑی ہوتی تھی, ان کو کوئلے سے کوئلے جلائے جاتے تھے, یعنی کیا 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 رہتے تھے بڑے جدن, اور نہ کھانا ریفریجریٹر تھا, نہ فریزر تھا, سب کچھ نہیں تھا, لیکن کھانے بہت مزیدار بنتے تھے. اور اب اتنی چیزیں سہولت کی ہیں, ابھی بھی بنتے ہیں مزیدار لیکن وہ بات نہیں ہے. اب تو خیر باہر کا کھانا بھی بہت آتا ہے. عورتوں کی یہ تو ہے ذمہ داری کھانا پکانا وغیرہ, گھر کو صاف رکھنا, لیکن ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی اور ذمہ داریاں ہیں. مردوں کو گناہ سے روکنا بھی ان کے ذمہ ہے, اور بچوں کو مثلا سنت کے مطابق آداب سکھانا یہ بھی ان کے ذمہ ہے. بچوں کی تو بڑی نگرانی ماں ہی کرتی ہے, اس کو ہر بات بتانا چاہیے بچوں کو, دیکھو یہ تم بیٹھے ہو اس طریقے سے بیٹھو جیسے سنت کا طریقہ ہو, کھا رہے ہو تو اس طریقے سے, کھاتے وقت ٹوپی پہنو یا سر ڈھکو. تو اس طرح کی چیزیں سکھانی پڑتی ہی ہیں, سکھانی پڑیں گی, یہ تو ان کے ذمے ہیں. اور دوسری طرف مردوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مردوں سے ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذمے صرف بیوی کے دنیاوی حقوق سمجھتے ہیں, یہ بھی جو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں, اور دینی حقوق اپنے ذمے ہی سے نہیں سمجھتے. دین کے کاموں میں کچھ نہیں کہتے. فرماتے ہیں انصاف سے بتائیے کہ آپ نے نماز کے لیے اسی طرح کہا جیسے نمک تیز ہونے پر کہتے تھے, اور اگر ایک دو دفعہ کہنے کے بعد بھی اس نے نمک کو ٹھیک نہیں کیا تو کیا آپ وہاں بھی ایسی خاموش رہ جاتے ہیں جیسے نماز کے لیے ایک دو دفعہ کہہ کر خاموش ہو گئے؟
نماز ہو, بعض اوقات ہیں تو عورتیں نمازی لیکن وہ غیبت بہت کرتی ہیں یا زبان درازی کرتی ہیں یا پردے کا پورا اہتمام نہیں کرتی ہیں, تو یہ سب چیزیں تو ان کو سمجھانے کی ہیں, ان کو دین پر لانا ہے, دین پہ چلانا ہے.
صاحبو نماز کے لیے آپ نے اس طرح کبھی نہیں کہا بیوی کو, یعنی تمام دینی امور سمجھ لیجئے, جس سے بیوی سمجھ جائے کہ میاں بہت ناراض ہو گئے. اگر یہاں بھی اسی طرح خفگی ظاہر کرتے تو وہ اس کا بھی ضرور اہتمام کرتے. فرماتے ہیں حکیم الامت صاحب و انصاف سے بتلائیے, ہم نے کبھی کھانے پینے کے باب میں بھی اپنے جی کو اسی طرح سمجھا لیا ہے جیسا نماز کے بارے میں سمجھا لیا ہے کہ بیوی کو ایک دو بار کہہ کے بس چھوڑ دیا. آپ اگر شوہر اگر بیوی کو نمازی بنانا چاہے تو کچھ دشوار بات نہیں, کیونکہ عورت حاکم نہیں بلکہ محکوم ہے, چنانچہ اپنی غرض کے لیے ان پر حکومت بھی کی جاتی ہے, مگر دین کے لیے اس حکومت سے ذرا کام نہیں لیا جاتا. ابھی ایک ہمارے جاننے والے میں کسی کی شادی ہونے والی تھی تو میں نے وہ کہا کہ آپ بہشتی زیور ان کو پہنچوا دیجئے لڑکی کو, اور کہہ دیجئے کہ میں اس پہ عمل کروں گا اور تم کو بھی اسی پہ عمل کرنا ہے, راضی ہو تو ٹھیک ہے بنا جاؤ. تو شادی سے پہلی شرط لگا دو بھائی جب دین پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ دین پہ عمل نہیں ہوگا تو گناہ ہوگا, اگر بیوی عمل نہیں کرے گی تو شوہر کو گناہ ہوگا, اور شوہر عمل نہیں کرے گا اور بیوی کو تدبیر اس کی نہ کرے چپ چاپ بیٹھی رہے اس کو گناہ ہوگا. تو ایک کوتاہی تو یہ ہے, دوسری کوتاہی مردوں کی یہ ہے کہ ان کے حقوق بیوی کے حقوق دنیاویہ کو بھی پوری طرح اپنے ذمے نہیں سمجھتے, بس دنیاوی حقوق میں بھی انہی باتوں کو اپنے ذمے سمجھتے ہیں جو عرفاً مردوں کے ذمے سمجھی جاتی ہیں. اچھا یہ جو وعد ہے جس میں سے میں پڑھ رہا ہوں, یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے ایک مجمے سے کہا ہے. عورتیں ہی زیادہ تھی شروع میں, فرمایا بھی کہ میں ایسے مضامین عرض کروں گا کیونکہ عورتوں کا مجمع زیادہ ہے, لیکن اسی میں وہ چیزیں بتا دیں شروع میں جو مردوں کی کوتاہیاں ہیں. لکھا کہ بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ مرد بیوی سے بالکل لاپرواہ رہتا ہے, سال بھر باہر بیٹھک میں سوتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ وہ چارپائی نکال کے باہر گھر کے باہر ہی لیٹ جاتے تھے سوتے تھے کبھی کبھار, لیکن یہ کہہ رہے ہیں سال بھر باہر بیٹھک میں سوتے ہیں گھر میں نہیں سوتے, حالانکہ رات کو بیوی کے پاس سونا بھی شرعاً اس کا حق ہے. بعض جگہ دیکھا ہے کہ مرد عورتوں سے بولتے بھی نہیں, ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مرید ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش خلقی سے پیش آتے تھے بیویوں سے, اور حدیث شریف بھی ہے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بیٹھے. یہ وہ ہیں جو کسی بزرگ کے مرید ہیں, نماز روزہ اور ذکر و شغل کے پابند ہیں, اور اپنے نزدیک جنت خرید رہے ہیں مگر بیوی کے حقوق سے غفلت ہے. یاد رکھو بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت کی جائے اور اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سنی جائیں اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے, مگر اس حق سے دنیا دار اور دیندار سبھی غافل ہیں. اور کمپیوٹر نے بھی جان لے لی ہے کافی, وقت کہاں ہے اتنا کہ بیٹھ کے سنے, بیٹھ کے سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کے حقوق میں سے. لیکن پھر سے سنیے, یاد رکھو بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت کی جائے, اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سنی جائیں اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے, مگر اس حق سے دنیا دار اور دیندار سب ہی غافل ہیں. جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ اپنے ذمے نہیں سمجھتے, بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمے سمجھ لیا ہے. بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ بات بات میں عورتوں کی خطائیں نکالی جاتی ہیں,
اور ان کی خطاؤں کی وجہ سے بات چیت بند کر دی جاتی ہے یا گھر میں سونا چھوڑ دیا جاتا ہے. ہے ایسے لوگ ہیں میرے پاس آتے رہتے ہیں, حالات لوگ دکھتے ہیں, اور وہ دو قسم کی خطائیں. بعض تو اختیاری ہیں جن میں عورتوں کے اختیار کو دخل ہی نہیں, مگر وہ اس درجے کی نہیں ہوتی کہ ان پر اتنی بڑی سزا دی جائے. یعنی اس سزا کو بہت بڑا بڑی سزا کہا ہے حکیم الامت نے کہ بات چیت کرنا چھوڑ دیا جائے. چنانچہ عورتوں کی ایک خطا بیان کی جاتی ہے کہ وہ گفتگو میں مرد کے آگے جھکتی نہیں ہے اور برابر جواب دیے چلی جاتی ہیں, حالانکہ وہ محکوم ہیں, ان کو محکوم بن کر رہنا چاہیے. سو میں کہتا ہوں کہ عورت بے شک محکوم ہے, لیکن وہ ایسی محکوم نہیں ہے جیسے ماما یا لانڈی محکوم ہوتی ہے, بلکہ اس کو مرد کے ساتھ دوستی کا بھی تعلق ہے, اور اس تعلق کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا ناز ہوتا ہے. اس کو نہیں سمجھتے. مجھے حضرت نے کم سے کم دو بار تو لکھا ہے, مجھے پکی یاد ہے, کہ عورت بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے, نوکر کا نہیں ہے. بیوی کا شرعی مقام شریعت نے مقرر کر دیا ہے, اور قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے, حکیم الامت نے بھی یہ کہا ہے کہ بہترین دوست کا جو مقام ہوتا ہے وہی ہے. تو اس سے بات کرنے میں, اس سے معاملات کرنے میں ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جیسے ایک بہترین دوست. اور اس تعلق کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا ناز بھی ہوتا ہے. اس تعلق کے ساتھ مرد کا عورت پر وہ روب نہیں ہو سکتا جو نوکروں پر ہوا. مرد یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی اسی طرح روب جمائیں جس طرح نوکر پر جمایا کرتے ہیں. یہ نہایت سنگ دلی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس تعلق کی حقیقت کو سمجھا نہیں. بھلا غور تو کیجئے کہ آپ اپنے دوستوں پر ایسا روب جما سکتے ہیں جیسا نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور اگر آپ ایسا کرنے لگیں تو سارے احباب آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے. دوستوں کے ساتھ نوکروں کا سب برتاؤ کوئی عاقل نہیں کر سکتا. پھر حیرت ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں. واقعی کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, دیندار لوگ کرتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سب چیزیں سن کر اصل میں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. کسی نہ کسی درجے میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. اتنا کامل تو فرشتے ہیں, کامل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب بار بار یہ سناتے تھے کہ ہمارے پاس بتاتے تھے کہ ایک ان کے تھے ان سے تعلق ہونے والے جو مجلس میں آتے رہتے تھے. تو فرماتے تھے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب کہ میرے پاس ایک عورت کا فون آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی مجلس میں میرے شوہر آتے ہیں, ان کا یہ حلیہ ہے. میں سمجھ گیا, انہوں نے کہا میں سمجھ گیا کون ہے, انہوں نے حلیہ بتایا. دیکھیے حلیہ تو ایسا بنایا ہے بہت دینداروں کا, لیکن باہر تو یہ انداز ہے, اور جب گھر میں آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بھیڑیا گھر میں. سچا واقعہ بتا, اس سے توجہ نہیں. اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس سے عورتوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ دیکھیں شریعت نے عورتوں کے لیے کتنا انتظام کیا ہے ان کے ساتھ. یہ جو معاملہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ سلوک کا, اس مردوں نے بے شک گڑبڑ کی ہوئی ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اکثر کو کہہ رہا ہوں, اکثر کا یہی حال ہے, بلکہ بعد نے تو بہت ظلم کیا. میں تو دیکھیں یہ اتنی اہم چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجت الوداع کا خطبہ تھا اس میں شاید تین ہی چیزیں بتائی گئیں, جہاں تک یاد پڑتا ہے تین یا چار. اب بتائیے وہ حجت الوداع کا جو خطبہ ہے وہ دن ہے جس دن دین مکمل ہو گیا, آیت نازل ہوئی کہ دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا. بہت اہم دن, اور وہ خطبہ اتنا اہم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں وہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں, وہ خطبہ بیان ہو رہا ہے, اور اس کی آواز صرف عرفات تک محدود نہیں تھی.
ہر جگہ پہنچے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے. اتنا اہم خطبہ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح پہنچا. اس کی تین باتوں میں یا چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ عورتوں کی عورتیں تمہارے پاس امانت ہے, عورتوں کو ٹھیک سے رکھنا. تو سمجھ لیجیے کہ کتنی اہم چیز ہے. اتنے اہم خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل کیا. فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرنے لگیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو سارے احباب آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں. دوستوں کے ساتھ نوکروں کا سب برتاؤ کوئی عاقل نہیں کر سکتا. پھر حیرت ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا. تجربہ ہے کہ زمانے افلاس اور مصیبت میں اگر مصیبت پڑ جائے اور آدمی کے پاس پیسے نہ ہوں, مال ختم ہو جائے, آمدنی کا ذریعہ ختم نہ ہو جائے, خدا نہ کرے, تو ایسے وقت میں سارے احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. مگر بیوی ہر حالت میں مرد کا ساتھ دیتی ہے. اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی. اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں. پھر کیا یہ ستم نہیں ہے کہ مرد ان کو نوکروں کے برابر کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی میں براز سے پڑھ رہا ہوں اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بالکل قرآن و حدیث کے موافق بتا رہے ہیں. ہم سب کو سیکھنا چاہیے. اور فرماتے ہیں پھر کیا یہ ستم نہیں کہ مردوں کو کہ مرد ان کو نوکروں کے برابر کرنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ کسی وقت گفتگو میں اپنے اس تعلق کی بنا پر بطور ناز کے برابری کرنے لگیں تو اس پر یہ سزا دی جاتی ہے کہ بولنا چالنا پاس بیٹھنا اٹھنا یک لفظ بند کر دیا جاتا ہے. صاحبو یہ وہ تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بعض دفعہ ازواج مطہرات ناز میں آ کر برابر کے دوستوں کا سب برتاؤ کرتی تھی. یہ جو ہے یہ عورتوں سے یہ توقع کرنا کہ ہر وقت ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑی رہے اور کی طرح سے ایک اشارے پہ چلے, یہ غلط ہے. اسی طرح سے آج کل تو خیر الٹ گیا ہے. آج کل تو عورتوں کا بعض کا حال سننے میں آتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ بس مرد ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے. اسی لیے حکم احکام بتائے جا رہے ہیں کہ بعض دفعہ ازواج مطہرات ناز میں آ کر برابر کے دوستوں کا سب برتاؤ کرتی تھیں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمال میں بے نظیر تھے, تو کوئی آپ کے برابر نہ تھا. اس کے علاوہ آپ صاحب سلطنت تھے اور روب سلطنت بھی آپ میں بہت زیادہ تھا, مگر اس کے باوجود بیویوں پر آپ نے کبھی اپنے روب سے اثر نہیں ڈالا, بلکہ ان کے ساتھ آپ کا ایسا برتاؤ تھا جس میں حکومت اور دوستی کے دونوں پہلو ملحوظ رہتے تھے. حکومت کے تعلق کا تو یہ اثر تھا کہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کبھی نہ کرتی تھیں اور آپ کی تعظیم اور ادب اس درجہ کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی کی عظمت بھی ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں تھا. اس تعلق دوستی کا اثر یہ تھا کہ بعض دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ناز کرتی مگر کبھی آپ کو ناگوار نہ ہوتا. ان دونوں چیزیں تھیں, ایک طرف تو یہ تھا اثر کہ کبھی احکام کی مخالفت نہیں کرتی تھی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ناز کرتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ ہوتا تھا. اور اس کی ایک مثال دی ہے حدیث شریف سے کہ جس وقت قصہ عفق ہوا, اس یہ ایک بہتان لگایا گیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو بالکل غلط تھا, وہ منافقین نے لگایا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دلگیر رہے, حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبکہ وہ اپنے والد کے گھر پہ تھی یہ فرمایا کہ اے عائشہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم بالکل بری ہو اور یہ بحث بہتان لگا دیا ہے تو حق تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دیں گے, اور اگر واقعی تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو حق تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لو. اندازہ تو کریں ایک مرتبہ ایک میاں بیوی بہت بہت لڑ پڑے تھے اور اتفاق سے میں وہاں پہ ان کے گھر گیا یا کیا ہوا, پتا چلا کہ بہت زور ہنگامہ ہے, میاں بیوی کا جھگڑا ہے. تو میں نے اس کو یہی کہا, مرد کو, کہ تم فرضی باتوں کے اوپر کر رہے ہو. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بہتان لگایا گیا وہ اتنا شدید تھا, لیکن اس احتمال پر کہ اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہے تو بھی بس اتنا کہہ کے بات ختم کر دی, اے عائشہ اگر تم بالکل بری ہو تو حق تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دیں گے, اور اگر واقعی تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو حق تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لو. تو اس سے ان پہ بہت اثر ہوا کیونکہ دیندار تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس بات سے رنج بہت ہوا, کیونکہ اس میں ایک احتمال نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بہتان کو سچ سمجھ لیا, تو یہ کہہ رہے ہیں واقعی تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو حق سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ میری نسبت کچھ احتمال ہے, تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتی کہ اس بات کا کیا جواب دوں, اگر میں یہ کہوں کہ میں بالکل بری ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بالکل بری ہوں تو اس کو آپ لوگوں کے دل قبول نہ کریں گے, اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور خدا جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں اس بات کو آپ فوراً تسلیم کر لیں گے, بس اس وقت میں وہی بات کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تھی, فصبر جمیل واللہ المستعان ادا مات سے, کہ پس صبری کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہو, اور جو باتیں تم بناتے ہو اس میں اللہ ہی مدد کرے. یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد غم سے بستر پر لیٹ گئیں اور رونے لگیں, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے آثار نمایاں ہوئے اور مکان میں سناٹا سا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب وحی ختم ہو گئی تو پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی, ابشری یا عائشہ, یعنی اے عائشہ خوشخبری سن لو کہ حق تعالیٰ نے تمہاری برات ظاہر کر دی. پھر آپ نے وہ آیات پڑھ کر سنائی جو اس وقت نازل ہوئی تھی. اس بات کے سنتے ہی سب کو ایسی خوشی ہوئی کہ سارے گھر میں ہر شخص کا چہرہ خوشی سے کھل گیا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, قومی یا عائشہ, کہ اے عائشہ اٹھو, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخدا میں آپ کے پاس اٹھ کر نہ جاؤں گی اور میں اپنے خدا کے سوا کسی کی ہم نہیں کرتی, کیونکہ آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے آلودہ ہی سمجھ لیا تھا, خدا تعالیٰ نے مجھے بری کیا. اب یہ قصہ بتا کر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے وعظ میں کہ اب مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کس بنا پر تھی, اور اس کا منشا وہی ناز تھا جو بیوی کو تعلق دوستی کی وجہ سے شوہر پر ہوتا ہے. دیکھیے کیا تھا, انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ان کے پاس, اور شریعت نے عورتوں کی اس قسم کی باتوں پر جو وہ ناز میں کہہ ڈالے ہیں تو کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا. اگر عورت کو ناز کا حق نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ضرور تنبیہ فرماتے, کیونکہ ظاہر میں یہ کرما نہایت سخت تھا, اور یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام میں کسی کی رعایت فرمائیں. یعنی اگر یہ بات شریعت کے لحاظ سے غلط ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پہ تنبیہ فرماتے. چنانچہ ایک عورت نے چوری کی تھی اور اس عورت کا نام فاطمہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حکم کے موافق ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, لوگوں نے سفارش کرنی چاہیے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کو سفارش کے لیے تجویز کیا, چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور محبوب زادے تھے. چنانچہ وہ بھولے بھالے سفارش کرنے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ حدود میں سفارش کرنا, اس طرح کی سزائیں حدود کہلاتی ہیں, حدود میں سفارش کرنا پہلی امتوں کو ہلاکت میں ڈال چکا ہے. اس کے بعد ایسی بات فرمائی کہ ہم تو اس کو نقل بھی نہیں کر سکتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھ کر نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نعوذ باللہ تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. چنانچہ ان کا ہاتھ کاٹا گیا جس نے چوری کی تھی.
اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے اور نہ کر سکتے تھے. تو اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ناز والا یعنی تھا خلاف شریعت ہوتا تو آپ ان کی ہرگز رعایت نہ فرماتے اور ضرور تنبیہ فرماتے. بہرحال ایک بات تو مکمل ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ اس مضمون کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.